فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. محترم حضرات، تمام زمانہ گزر گیا، رمضان شریف آیا وہ بھی گزر گیا، رمضان شریف کی رونقیں بھی ختم ہو گئیں، شب قدر آئی وہ بھی گزر گئی، اس کے بعد عید آئی تو وہ بھی گزر گئی. زمانہ تو گزرنے کے لیے ہے، وقت تو جانے والی چیز ہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا. یہ جو زمانہ گزر گیا اس کے جو برکتوں کا زمانہ گزر چکا ہے، ابھی اس کے کچھ اثرات باقی ہیں، ابھی اس کی کچھ برکتیں باقی ہیں، ان سے ہی فائدہ اٹھا لیا جائے. ماہ شوال شروع ہو گیا اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص رمضان شریف کے پورے روزے رکھے، اس کے بعد 6 روزے ماہ شوال میں رکھے، تو ایسا ہے جیسے اس نے تمام سال روزہ رکھا. گویا 36 روزے رکھنے پر اللہ تعالیٰ پورے سال کے روزوں کا ثواب دے دیں گے. یہ اسی رمضان شریف کی برکت چلی آ رہی ہے. 30 روزے تو فرض تھے وہ رکھ لیے، 6 روزے اس کے بعد یہ نفل ہیں جو شوال کے اندر رکھنا ہے. لیکن اس میں یہ ضروری نہیں کہ عید کے دوسرے دن سے ہی رکھے جائیں، یہ بھی ضروری نہیں کہ لگاتار رکھے جائیں، بلکہ جس طرح بھی ممکن ہو 6 روزے ماہ شوال میں پورے مہینے میں رکھ لیے جائیں تو یہ ثواب مل جائے گا. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ 6 روزے شوال کے 6 روزے عید کے دوسرے دن سے شروع کرنا چاہیے، یہ ضروری نہیں. کر لے تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ ضروری نہیں، بلکہ پورے مہینے میں 6 روزے رکھنا ہے، چاہے کسی طرح بھی رکھے. اس لیے ابھی گنجائش ہے، پورا مہینہ پڑا ہوا ہے، روزہ رکھنا چاہیے. اللہ نے توفیق عطا فرمائی اور یہ دن بھی بہت اچھے ہیں، سردی ہو رہی ہے، ٹھنڈک ہے، اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، روزہ رکھنا مشکل نہیں، اس لیے اس خیر کو چھوڑنا نہ چاہیے کہ 6 روزے رکھنے سے پورے سال کے روزوں کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. وجہ اس کی بالکل ظاہر ہے کہ قرآن کریم نے بیان فرما دیا ہے کہ ہر نیکی 10 گنا بڑھ جاتی ہے اللہ کے یہاں. 30 روزے اس نے رمضان کے رکھے، 300 تو یہ ہو گئے، 6 روزے ماہ شوال کے رکھے، 60 یہ ہو گئے، اور قمری سال 360 دن کا ہوتا ہے، لہذا پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے. پھر یہ ماہ شوال جو عید کا مہینہ کہلاتا ہے، اس کی بڑی قدر و قیمت تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت اگرچہ وہ مقام اسلامی شریعت میں اس کا باقی نہ رہا، لیکن بہرحال اللہ کی ایک نازل کردہ شریعت میں اس کا بڑا اونچا مقام تھا. اور اس اسلامی شریعت کے اندر بھی یہ ہے کہ اس مہینے میں نیکی کرنے کا اجر و ثواب دوسرے مہینوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے اس مہینے کو بھی غنیمت سمجھنا چاہیے. یہ تو میں نے ایک بات عرض کر دی ماقبل کے سلسلے میں، رمضان کے سلسلے میں. اصل بات جو مجھے عرض کرنا ہے وہ اس آیت کے اندر ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. آج کل ہماری قوم کا مزاج یہ ہے اور ہمارے معاشرے کا ذوق یہ ہے، بلکہ طبیعت بن چکی ہے کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ نے جو جو چیزیں عطا فرمائی ہیں وہ ہم بھی حاصل کر لیں. یہ ایک مزاج بنا ہوا ہے، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا. چنانچہ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم دوڑ دھوپ کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، اور ایسی کوششیں کرتے ہیں کہ ہم اپنے دین کو اور اپنی آخرت کو بھی ان پر قربان کر دیتے ہیں تاکہ وہ چیزیں ہمیں بھی حاصل ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو عطا فرمائی. حالانکہ یہ بات اللہ تعالیٰ کے قانون کے اور اس کے عادت کے خلاف ہے. جو چیز کافروں کو عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ ان کو عذاب دینے کے لیے عطا فرمائی ہے، جیسا کہ ابھی عرض کروں گا. ایمان والوں کو عذاب سے محفوظ رکھتا ہے، اس لیے ایمان والوں کو بقدر ضرورت وہ چیزیں دی ہیں، اس میں افراط اور فراوانی کے ساتھ نہیں کہ جتنی ان کو دی. یہ قانون اللہ کا چل رہا ہے. ایک جگہ قرآن کریم نے بیان فرمایا، ذرا اس کو دیکھیے اور اپنے مزاج کو دیکھیے. ولولا ان یکون الناس امۃ واحدۃ، آیت ذرا لمبی ہے، حاصل اس کا یہ ہے کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمام لوگ کفر اختیار کر لیتے تو فرمایا کہ ہم کافروں کو اتنا سونا دیتے، اتنی چاندی دیتے کہ وہ اپنے گھروں کو اور اپنے گھروں کی چھتوں کو اور اپنے گھروں میں زینوں اور سیڑھیوں کو سونے کا بناتے، اپنے لیٹنے کے لیے بیٹھنے کے لیے چارپائیاں سونے کی بناتے، ہم اتنا دیتے. لیکن چونکہ اس بات کا اندیشہ ہے اور احتمال ہے کہ اتنی کثرت سے سونا چاندی دیکھ کر تمام لوگ اسی دین کو اختیار کر لیں گے جو کافروں کا ہے، اس لیے ہم نے ان کو اتنا نہیں دیا. خیال فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا اس دنیا میں جو قانون ہے بیان کر دیا، لیکن آج ذرا دیکھیے مشرق سے مغرب تک، اور خصوصاً اپنے ملک کی حالت دیکھیے کہ کیا مزاج بنا ہے اور کس طرح اس مزاج کی تربیت کی جا رہی ہے، کس طرح سونے اور چاندی اور مال و زر کی طرف لوگ بھاگ رہے ہیں. میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ تمام مال و زر اور یہ دنیا کی نعمتیں جو کثرت کے ساتھ کافروں کے پاس ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہیں خوش عیشی کے لیے نہیں، راحت و سکون کے لیے نہیں، آرام کے لیے نہیں، بلکہ ان کو عذاب دینے کے لیے عطا فرمائی ہیں. ابھی آپ سمجھ جائیں عذاب دینے کے لیے عطا فرمائی کیا
کہ اس دنیا کے اندر بھی وہ عذاب کے اندر مبتلا رہے. یاد جو سورہ توبہ کی میں نے شروع میں پڑھی تھی اس کا مضمون یہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ لا تعجبک اموالہم ولا اولادہم, تعجب نہ کرو ان کے مالوں کی کثرت سے اور ان کی آل اولاد کی کثرت سے, تعجب نہ کرو اور اس کو اچھا نہ سمجھو کہ ان کے پاس مال و اولاد کثرت سے اللہ نے عطا فرما دیا, اس کو اچھا نہ سمجھو. آگے اس کو بیان فرمایا انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا, ان کی دنیا کی زندگی کا بھی نقشہ بتایا اور آخرت کا بھی اور موت کے وقت کا. اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے, ان کو اس قدر مال و دولت دے کر یہ چاہتا ہے کہ ان کو عذاب میں رکھے ان چیزوں کی وجہ سے دنیا کی زندگی میں بھی, عذاب میں تکلیف میں رکھے, بے سکون رکھے, بے چین رکھے. ابھی انشاءاللہ کچھ تھوڑی سی تفصیل اس کی عرض کروں گا. تو اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ ان کافروں منافقوں کو کثرت سے مال و اولاد دے کر اس دنیا کی زندگی میں بھی عذاب میں رکھے, اس لیے کہ یہ چیزیں مال و اولاد جو ہے یہ عذاب اور تکلیف کی چیزیں ہیں, جیسا کہ ابھی انشاءاللہ میں اس کو بیان کر دوں گا. یہ کوئی سکون کی چیزیں نہیں ہیں کافروں کے حق میں, یہ ہیں تکلیف کی اور عذاب کی چیزیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں کہ جن کافروں کے پاس جتنا کثرت سے مال ہوتا ہے اتنی ہی بے سکون زندگی ان کی ہوتی ہے, اتنی ہی اضطراب میں ہوتی ہے, اسی قدر اندیشوں کے اندر مبتلا ہوتی ہے. جتنا کثرت سے ان کے پاس مال و دولت ہوگا اتنی ہی فکریں انہیں کھا جائیں گی اور اس کی اور اس کی حفاظت کی فکر اور زیادہ, کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو ان کا کیا حال ہے؟ یہ تو ہے ان کا اس ظاہری مال و دولت کا نتیجہ. پھر اتنا کثیر مال و دولت رکھنے کے باوجود بڑے بڑے سرمایہ دار ایسے گزرے ہیں کہ ان کی قسمت میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا, وہ ایک چپاتی نہیں کھا سکتے, وہ ایک روٹی نہیں کھا سکتے. میں نے ایک کتاب میں پڑھا, کافی عرصہ ہو گیا, یہ مشہور کمپنی ہے, اس کی کاریں بنانے کی فوڈ کمپنی ہے, کوئی فوڈ ہے غالباً کیا نام ہے, فوڈ کمپنی ہے. اس کا جو مالک تھا اس کا نام یہی تھا, بہت بڑا سرمایہ دار کہ اس کی نظیر کوئی نہ, لیکن کیفیت اس کی یہ تھی کہ دو تولے قیمے کا پانی دوپہر میں پیتا تھا, دو تولے قیمے کا پانی رات میں پیتا تھا, بس یہ اس سے زیادہ, اگر وہ اس سے زیادہ پی لے تو تڑپ جاتا تھا, نہ وہ روٹی کھا سکتا تھا, نہ وہ کوئی پھل کھا سکتا تھا, نہ وہ کوئی دنیا کی اور نعمت کھا سکتا تھا, کچھ بھی نہیں کھا سکتا تھا, اگر کھا لیا تو تڑپنے لگتا تھا. کیا فائدہ دیا اس کو مال و دولت نے, ذرا بتائیے, کھانے کے لیے کیا ہے بھائی؟ یہ مال و دولت جب اپنے خرچے میں نہ آئے, اپنی جان پر نہ لگے, اپنے بدن پر نہ لگے تو کس کام کا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حقیقت بیان فرمائی, فرمایا کہ انسان بڑا خوش ہوتا ہے یہ باتیں کر کے کہ مالی مالی, یہ میرا مال اتنا ہو گیا, میرا مال اتنا ہو گیا, میرا مال اتنا ہو گیا, بڑا خوش ہوتا ہے. جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنا نقشہ, آپ نے فرمایا کہ ارے او ابن آدم ذرا سوچ تو صحیح, او انسان ذرا غور تو کر, تیرا مال تو صرف وہ ہے جو تو نے کھا پی کر ہضم کر لیا, ختم کر دیا, وہ ہے تیرا مال, یا جو تو نے پہن کر پھاڑ دیا اور بوسیدہ کر دیا, وہ ہے تیرا مال, یا جو تو نے آخرت میں صدقہ یا صدقہ دے کر آخرت میں ذخیرہ کر لیا, وہ ہے تیرا مال, کیونکہ تجھے اس مال نے تجھے فائدہ دیا. اس کے علاوہ جتنا بھی مال ہے تیرے پاس وہ تیرا نہیں ہے, تیرے وارثوں کا ہے. غور کیجیے, یہ حقیقت ہے. یہ عذاب, یہ مال و دولت عذاب بنتا ہے کافروں کے حق میں. جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ باوجود ہے کہ کثیر مال و دولت رکھتے ہیں لیکن اس سے فائدہ نہیں حاصل کرتے, پھر اس مال و دولت کی حفاظت, اس کے خرچ کرنے کا معاملہ اور دوسرے معاملہ وہ آپ اس سے زیادہ ہوتے ہیں جن کو آپ جانتے ہیں. تو یہ تو عذاب کا ایک ذریعہ ہے بخلاف مرد مومن کے, کہ مومن کی یہ شان ہے. مومن کو اگر اللہ تعالی مال عطا فرماتا بھی ہے تو وہ اس سے سکون حاصل کرتا ہے, وہ اس کے اوپر عذاب, اپنے اوپر عذاب نہیں ہونے دیتا, وہ کارہائے خیر میں خرچ کرتا ہے, وہ اللہ کے راستوں میں خرچ کرتا ہے, وہ فقیروں کی مدد کرتا ہے, ناداروں کی مدد کرتا ہے اور اپنا سرمایہ آخرت میں بھیجتا ہے جو اس کو وہاں پر مل جائے. آپ یقین رکھیے, صدقہ دینے کے بعد جبکہ دل سے ہو اور اخلاص سے ہو, انسان کو ایک ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے دل پر. اللہ کی راہ میں صدقہ دیجیے اور اخلاص سے دیجیے, دل ٹھنڈا ہو جائے, سکون حاصل ہوگا. مومن کے حق میں یہ مال ایسا نہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن ایمان والوں میں بھی بڑے بڑے مالدار پیدا کیے, بڑے بڑے سرمایہ دار پیدا کیے, لیکن ان کا سرمایہ صرف اللہ کے نام پر تھا اور اللہ کی راہوں میں اور اللہ کی بیان کردہ مددات کے اندر خرچ کرنے کے لیے. بڑی خوشی کے ساتھ, بڑی سخاوت کے ساتھ وہ اللہ کے نام پر خرچ کیا کرتے تھے, ان کو سکون ملتا تھا, اطمینان قلب ان کو حاصل ہوتا تھا, اور ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ اگر اور مال مل جائے تو اور خیرات کریں, اور مل جائے تو اور خیرات کریں. کافر مال جمع کرتا ہے اور اسے بچا کر اور بند کر کے رکھ لیتا ہے. مومن کو اللہ تعالیٰ مال عطا فرماتا ہے, مومن اسے بند کر کے نہیں رکھتا, بلکہ وہ ادھر بھی خرچ کرتا ہے اور ادھر بھی خرچ کرتا ہے, سامنے بھی خرچ کرتا ہے, وہ خرچ سے نہیں رہتا. اس لیے کہ جس رب نے اس کو مال دیا ہے اس کا یقین ہے کہ وہی رب مجھے پھر مال دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا, انفق یا بلال, اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرو, خوب خرچ کرو اللہ کی راہ میں. ولا تخش منزل عرش اخلالا, اور عرش والے کی جانب سے تم تنگی کا ذرا بھی خوف نہ کرو. اس طرف اشارہ فرما دیا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اخلاص کے ساتھ, اللہ تعالیٰ اسے کبھی فقیر نہیں بنائے گا, بلکہ اور عطا فرمائے گا. بہرحال یہ مال جو ہے کافروں کے حق میں تو ہے باعث عذاب, دنیا کی زندگی ان کی اسی ادھیڑ بن میں خرچ ہو جاتی ہے کہ اب 100 ہو گئے, اب 200 ہو گئے, اب 400 ہو گئے, اب ہزاروں اور لاکھوں اربوں خربوں ہو گئے, اور پھر ان کی حفاظت اور اس مال کے سلسلے میں جو کچھ بھی ہے ان کے اوپر تکلیف ہے, وہ لگاتے ہیں. کتنے ٹیکس آتے ہیں حکومت کے, اسی کے اندر سرمایہ دار رہتا ہے کہ پنا ٹیکس آ گیا, پنا ٹیکس آ گیا, پنا ٹیکس آ گیا, کیسے ادا کروں. اب وہ راہ فرار اختیار کرتا ہے, اور وہ طریقے اختیار کرتا ہے کسی کے ان کی وجہ سے وہ ٹیکس دینے سے بچ جائے. یہ عذاب نہیں دور کیا ہے. اسی یہی حال ہے حضرت اولاد کا, کہ کافروں کے حق میں ان کی اولاد چاہے وہ کتنی ہی کثیر ہو, کتنی ہی زیادہ ہو, وہ سب عذاب کا سبب بنتی ہے اس دنیا کی زندگی. آخرت کا تو ابھی معاملہ چھوڑیے, اس دنیا کی زندگی میں عذاب کا سبب اور تکلیف کا سبب بن جائے. اگرچہ بڑے ہی تنو مند ہوتے ہیں, بڑے صحت مند ہوتے ہیں, بڑے خوبصورت ہوتے ہیں, لیکن باپ و ماں باپ کے حق میں وہ جیسے ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں. وہ ماں باپ کے حق میں حضرت بھائی سے تکلیف ہوتے ہیں اور بھائی سے ایذا ہوتے ہیں. کافروں کی اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتی. یورپ کا نقشہ آپ کے سامنے ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہوئے, گھر سے نکال باہر کیا, قلم میں پھینک دیا, نہ ملنے کے لیے جاتے ہیں, نہ ان کی حالت معلوم کرنے جاتے ہیں, نہ اور کچھ کرنے جاتے ہیں, خدمت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان کی ضروریات زندگی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کافروں کی اولاد ایسی, تو یہ اولاد ان کے لیے دنیا میں عذاب کا سبب بن گئی یا نہیں بن گئی؟ بخلاف مومن کی, کہ اگر مومن کی اولاد اولاد صالح ہے دنیا میں اس کی جنت ہے, اسے کوئی فکر نہیں, اولاد اس کا سہارا ہے, اولاد اس کی خدمت گار ہے, اولاد اس کو ہر طریقے سے راحت و آرام پہنچانے والی ہے. اس لیے کافروں کی ان چیزوں کی طرف رغبت نہ کرو, حرص نہ کرو, ان کو اچھا نہ سمجھو. حاصل یہ کہ جو چیزیں عذاب کا سبب ہیں ان کو اچھا نہ سمجھو. کافروں کے حق میں مال و دولت عذاب کا سبب, اولاد ان کی عذاب کا سبب, اس لیے ان کو اچھا نہ سمجھو. اور ان چیزوں کو حاصل کرنے کے طریقے, ان چیزوں کو حاصل کرنے کی فکر نہ کرو. یہ تو ہے ان کا حضرت دنیا کی زندگی کا نقشہ. اس کے بعد ان کی موت کا نقشہ بیان کیا. وتزحق انفسهم وهم كافرون, کہ ان کی جان نکلے اس حال میں کہ وہ کفر پر ہدایت نہ پا سکے. یہ مال و دولت ایسی چیز ہے اور یہ اولاد ایسی چیز ہے, کہ ان کے ہوتے ہوئے آدمی دوسری طرف دیکھتا نہیں, ہدایت کی طرف نظر نہیں کرتا, بس وہ اسی کے اندر مست ہے. یعنی اسی مال و دولت اور اولاد کے اندر مگن ہے. موت آتی ہے, آنے والی ہوتی ہے, اسے پرواہ نہیں کہ میں ہدایت پر مرنے والا ہوں یا میں کفر پر مرنے والا ہوں. ان کی تو کیفیت یہ ہوتی ہے جو آج کل ہمارے معاشرے میں بات عیش پرستوں کی, اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے. ایک صاحب نے مجھ سے بیان کیا حال ہی میں کہ کچھ لوگ ہیں یہاں اسی کراچی کے اندر, ہر وقت نشے کے اندر رہتے ہیں, ہر وقت خوش عیشی کے اندر رہتے ہیں, اور ہر وقت وہ تمام کام جو فیشن نے آج کل جاری کر رکھے ہیں اس کے اندر مست رہتے ہیں. ان سے جب کہا کسی نے کہ بھائی ذرا موت کا تو خیال کرو, کہنے لگے ہمارے سامنے موت کا نام نہیں لینا. جب مریں گے دیکھا جائے گا. یہ دنیا کی زندگی تو خوش عیشی کے لیے, اڑا لینے دو مزے. یہ حال کافروں کا ہے جو آج ہمارے معاشرے کے بعض افراد میں آ گیا. تو کافروں کا یہ حال ہے جو قرآن کریم بیان کر رہا ہے, کہ ایسے مگن رہتے ہیں وہ اس چیز کے اندر, اپنے مال کے اندر, اپنی دولت کے اندر, اپنے عہدوں کے اندر, اپنی حکومت کے اندر اور دنیا کی دوسری چیزوں کے اندر, کہ انہیں ہوش نہیں آتا اس بات کا کہ ہم کفر پر مرنے والے ہیں یا ہم ایمان اور اسلام پر مرنے والے ہیں. لہذا اسی حال میں کہ وہ حالت کفر میں ہوتے ہیں, اپنی دنیا کی نعمتوں میں مست ہوتے ہیں, فرشتے موت کے آ جاتے ہیں اور ان کی روح نکال دیتے ہیں. روح نکلتے ہی ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. یہ کیا ہوا؟ ہم کیسی غفلت میں پڑے ہوئے تھے، لیکن اس وقت کچھ نہیں ہوتا. تو قرآن کریم نے اس امت کو خبردار کیا کہ تم جو حرص کرتے ہو، ریس کرتے ہو، لالچ رکھتے ہو، رغبت رکھتے ہو کہ ہمارے پاس بھی وہ چیزیں آ جائیں کہ جو کافروں کے پاس ہیں، یہ ہرگز نہ سوچو. ایسی حرص ہرگز نہ کرو. حرص اس دنیا فانی کے مال کے اندر جو عنقریب ختم ہونے والا ہے، مومن کی حرص اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. مومن تو حریص ہے آخرت کے کاموں کا، اس کو آخرت کے کاموں میں حرص کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ پائیدار ہیں ہمیشہ کے لیے، وہ کبھی فنا ہونے والے نہیں، بلکہ ان میں اور اضافہ ہوتا رہتا ہے. لہذا اس کی طرف توجہ کرنا چاہیے. ایک اور آیت ہے اسی جیسی، میں اس کا تھوڑا سا مختصر سا مضمون عرض کر کے ختم کرتا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا ہے، اور یہ میں آپ کے سامنے بارہا عرض کر چکا ہوں کہ جو اہم حکم ہوتا ہے تو قرآن کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتا ہے، مقصود آپ نہیں ہوتے بلکہ آپ کی امت ہوتی. لہذا اس امت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن کریم نے خطاب کیا، لا تمدن عینک الی ما متعنا به ازواجا من، ہرگز نظر اٹھا کر نہ دیکھنا. جی حرص تو بہت بڑی چیز ہے، رغبت تو بہت بڑی چیز ہے، ان جیسا ہونے کی تمنا کرنا تو بہت بڑی چیز ہے، فرمایا نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھو. لا تمدن عینک، اپنی نظر اٹھا کر نہ دیکھنا، بالکل نظر نہ اٹھانا کس چیز کی طرف. الی ما متعنا به ازواجا منہم، ہم نے جو چیزیں استعمال کرنے کے لیے کافروں کو دی ہیں مختلف قسم کی، ان کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیں. اس سے زیادہ واضح اور کیا بات ہے. اور دو جگہ یہ آیت آئی، لا تمدن عینک، دو جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا، ایک 14 پارے میں ایک 16 پارے میں، کہ ہرگز اپنی نظر اٹھا کر نہ دیکھو ان چیزوں کی طرف، یعنی دنیا کی ان نعمتوں کی طرف جو ہم نے استعمال کرنے کے لیے کافروں کو دی ہیں مختلف قسم کی. معلوم ہو کہ دنیا میں استعمال کرنے کے لیے اللہ نے عطا فرمائے، وہ بھی ساتھ لے کر نہیں جا سکیں گے، وہ بھی چھوڑ جائیں گے. تم کیوں اس کے اوپر اپنی توانائیاں ضائع کرتے ہو؟ کیوں اس کی حرص کرتے ہو؟ آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے، اور آپ کو میں بالکل صاف اور واضح انداز میں بتا رہا ہوں، جس قدر بھی جرائم ہیں جن سے آج ہماری پوری قوم پریشان ہے، ان تمام جرائم کا نقطۂ آغاز اور ان تمام جرائم کی بنیاد یہی مال و زر کی محبت یہ ہے، دنیا کی محبت یہ ہے. جہاں بھی آپ دیکھیں گے کہیں جرم پایا جا رہا ہے، دیکھ لیجیے بنیاد اس کی یہی ملے گی. کیسے کیسے ظلم ہو رہے ہیں آج، کیسے کیسے جرائم کا ارتکاب ہو رہا ہے، اور کتنے بڑے بڑے مجرمین موجود ہیں. پوچھ لیجئے کیا ان کا مقصود کیا ہے؟ مقصود ہوگا تو صرف یہی ہوگا کہ کچھ مال مل جائے، کچھ دولت مل جائے، فلاں چیز مل جائے اور فلاں نعمت مل جائے. تو جرائم کا تو اس جرائم کی تو یہ بنیاد ہے جس کو ہم نے اپنے اندر داخل کر لیا ہے. قرآن کریم نے اس بنیاد کو نکال پھینکا، اکھاڑ دیا کہ اس کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھو، معاشرہ پاکیزہ ہو جائے گا. جتنا اس کی طرف رغبت کرو گے اور حرص کرو گے، معاشرے میں گندگی آتی رہے گی، اور جتنا معاشرہ اس سے دور ہوتا چلا جائے گا پاکیزہ ہوتا چلا جائے گا. بہرحال قرآن کریم نے یہ ہدایت ہمیں دی اور سب کو دی. پوری قوم کو دی, اور اس وقت دی تھی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک تھا. قیامت تک یہ ہدایت موجود ہے, جب تک قوم اس پر عمل کرتی رہی دنیا میں سربلند رہی, باعزت رہی, اخلاقی اعتبار سے سب سے اونچی قوم سمجھا گیا ہے. اور جب سے اس ہدایت کو ترک کر دیا, پیچھے ڈال دیا, بس اس وقت کے پستی کے اندر, اخلاقی پستی کے اندر, کردار کی پستی کے اندر, اور ہر قسم کی پستی کے اندر قوم گھستی چلی گئی, ڈوبتی چلی گئی, اور آج سر اٹھانے کی بھی جگہ نہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, اور ہمیں اللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اور ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو شیطانوں سے محفوظ رکھیں, اور اس دنیا کی اندھی محبت سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. مال و زر اللہ تعالی اتنا عطا فرمائے کہ ہمیں کسی کی کہ ہم کسی کے دست نگر اور محتاج نہ رہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے اس مال سے اپنی پناہ میں لے لے کہ جو مجھے سرکش بنا دے. اے اللہ ہمیں اس مال سے اپنی پناہ میں لے لے جو ہمارے اندر سرکشی اور بغاوت پیدا کر دے. اے اللہ ہمیں اس مال سے اور اس دنیا کی نعمت سے اپنی پناہ میں لے لیجئے کہ جو ہمارے اندر بغاوت پیدا کر دے, دین سے بغاوت, رسول سے بغاوت, اللہ سے بغاوت, قرآن سے بغاوت, اور صراط مستقیم سے بغاوت پیدا کرنے والی ہر چیز سے. ہمارے راحمین ہمیں اپنی پناہ میں لے لیجئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی فرمائی کہ اللہ ہمیں اس اولاد سے اپنی پناہ میں لے لیجئے کہ جو ہمارے اوپر وبال بن جائے. اے اللہ ہمیں اس اولاد سے اپنی پناہ میں لے لیجئے جو ہمارے لیے وبال بن جائے, دنیا میں وبال بن جائے یا آخرت میں وبال بنے. اے اللہ اس عذاب سے ہمیں اپنی اس اولاد سے آپ ہمیں اپنی پناہ میں لے لیجئے. اور آپ نے یہ دعا بھی فرمائی کہ اللہ ہمیں اس مال سے بھی اپنی پناہ میں لے لیجئے جس سے ہمارے اوپر عذاب نازل ہو. اے اللہ ہمیں اس مال سے بھی اپنی پناہ میں لے لیجئے کہ جس سے ہمارے اوپر عذاب نازل ہو, دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو. اے رحم الراحمین ہمیں مال عطا فرما, اور ضرور عطا فرما لیکن سکون و اطمینان والا مال عطا فرما. اے اللہ اے رحم الراحمین ہمیں دنیا کی نعمتیں عطا فرما اور خوب عطا فرما, لیکن ان نعمتوں سے ہمیں آخرت کا کام لینے کی توفیق بھی عطا فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمارے حال پر رحم فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین.